شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اس کا عنوان ہے سکون دل در مجلس اہل دل، جو میں اپنے شیخ و مرشد محبی و محبوبی مرشدی و مولائی حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہ ملادیہ کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں۔
سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں کسے دل سنا، کسے میں زخم جگر دکھاؤں، کسے غم جانو دل سنا، کسے میں زخم جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا مجھے تو اختر
اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں سوائے کسے غم جان و دل سناؤں کسے میں زخمی جگر
دکھاؤں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ تفسیر المواعظ سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. واعظ کا عنوان ہے نفس کی برائی, اتباع نفس کی برائی. دیکھیے جو عادتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کسی مصلحت سے تھیں اور ان کی ضروری باتوں میں سے نہ تھیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے منع فرمایا. جیسا عورتوں کا مسجد میں آ کر جماعت میں شریک ہونا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر عورتیں مسجدوں میں جماعت میں آ کر شریک ہوتی تھیں اور اس وقت کوئی فتنہ و فساد نہ تھا. پھر بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں جب فتنہ و فساد کا خوف ہوا تو عورتوں کو اس سے روک دیا گیا. سو ہم بھی پہلے بزرگوں کی ان رسموں کو اگر روک دیں تو کیا حرج ہے. عالموں کا یہی کام ہے کہ زمانے کے رنگ اور ہوا کو دیکھتے ہیں. زمانے کے بدلنے سے اس قسم کے احکام جو کسی مصلحت کی وجہ سے جاری ہوئے ہوں بدلتے رہتے ہیں, نہ کہ تمام احکام. دیکھو بقرات حکیم کے مطب کے نسخے, اگر کوئی حکیم آج کل برتے تو ہرگز نفع نہ ہوگا بلکہ اور نقصان پہنچنے کا ڈر ہے. تجربے کار حکیم ہر مریض کے لیے وہ نسخہ لکھتا ہے جو اس کے مزاج اور اس کے وقت کی آب و ہوا کے موافق ہو, مگر حکمت کے قاعدے اب بھی وہی ہیں جو پہلے حکیموں نے جمع کر دیے ہیں. حاصل یہ ہے کہ حلوہ اور آتش بازی وغیرہ سب خرافات ہے. اس کے علاوہ مسور کی دال کو بھی ضروری کر رکھا ہے. اس روز مسور کی دال بھی ضروری پکتی ہے. معلوم نہیں حلوہ اور مسور کی دال کا کیا جوڑ ہے. شب برات کے متعلق ایک اعتقاد بعض لوگوں کا یہ ہے کہ جو مردہ اس سال مرتا ہے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک اس کو شب برات سے ایک روز پہلے حلوہ دے کر مردوں میں شامل نہ کیا جائے. اس کا نام عرفہ رکھا ہے. یہ سارے عقیدے مسجدوں کے ملانوں کے پھیلائے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسی ایسی باتیں نکالی ہیں جس میں آمدنی ہو. ان ملانوں کی حرص اس قدر ہوتی ہے کہ ان کو جائز ناجائز کی بھی تمیز کچھ نہیں ہوتی. ان کی بدنیتی اور حرص پر ایک حکایت یاد آئی. ایک بھانڈ نے دوسرے سے پوچھا سب سے بہتر فرقہ کون ہے اور سب سے بدتر کون ہے. تو اس نے جواب دیا کہ اس سے بہتر فرقہ تو ہمارا ہے. ہمیشہ خوشی ہی مناتے ہیں کہ خدا کرے کسی کے ہاں شادی ہو اور ہماری پوچھ ہو اور اس سے بدتر فرقہ مسجد کے ملانوں کا ہے کہ ہمیشہ غمی مناتے ہیں کہ کوئی مرے تو ہم کو ملے. واقعی اس فرقے کی یہی حالت ہے. اگر موٹا سا آدمی بیمار ہوتا ہے اور ملانوں سے کہا جائے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے تو ہرگز دل سے دعا نہ کریں گے بلکہ دل سے چاہیں گے کہ یہ مرے تو اچھا ہے تاکہ ہماری مونچھیں تر ہوں. یہ شب برات کا حلوہ اور محرم کا کھچڑا سب انہیں کھاؤ بھائیوں کا تراشا ہوا معلوم ہوتا ہے. اسی لیے ثواب بخشتے ہیں، ایسی پخیں لگائی ہیں کہ سوائے ان کے کوئی کسی کو دے ہی نہ سکے، جیسے کھانا پانی سامنے رکھ کر پنج آیت وغیرہ پڑھنا کہ عوام تو پڑھنا نہیں جانتے، مجبور ہو کر انہی کو بلائیں گے تو حصہ بھی ضرور ملے گا۔ اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں بدعتوں سے منع کرنے میں لوگوں کو وحشت ہو اور ناخوش ہوں، تو ایسے موقع پر یوں کہنا چاہیے کہ تم سب کچھ کرو مگر ان ملانوں کو کچھ مت دو، بلکہ ان سے محض اللہ واسطے مفت فاتحہ دلایا کرو، پھر دیکھ لینا یہی لوگ بدعت کو منع کرنے لگیں گے، کیونکہ ملنا ملانا تو کچھ رہے گا نہیں، اور فاتحہ کے لیے جگہ جگہ گھسیٹے جائیں گے تو بدعتیں خود چھوٹ جائیں گی۔ دوسری قسم نفسانی خواہش کی یہ ہے کہ کوئی کام کسی بری غرض کے لیے کیا جائے، جیسے کوئی کام مال یا عزت اور مرتبے کی غرض سے کیا جائے، جیسا اوپر تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جو کام اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، بارش ہونا یا نہ ہونا، مفلس ہونا، مالدار ہونا وغیرہ وغیرہ، ان میں اپنی رائے کو دخل دینا، آج کل لوگ ان کاموں میں بھی اپنی نفسانی خواہش کے مطابق رائے لگاتے ہیں، جیسے کہا کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی۔ ادب کی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں کہ گناہوں کو بخشوائیں، ان سے توبہ کریں، یہ تو ہوتا نہیں، بلکہ رائے لگایا کرتے ہیں کہ صاحب اگر ساون اتر گیا تو اب کھیتی گئی۔ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ مشورہ کس کو سناتے ہو، ہم کو سنانا ہو تو بیکار ہے، کوئی نفع ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے قبضے کی تو بات نہیں، اور خدا تعالیٰ کو بلا تمہارے کہے سب معلوم ہے، اس لیے ان کو سنانا مقصود نہیں۔ تو بس یہ اعتراض ہوا اور خدا تعالیٰ کو رائے دی کہ بارش ہونا چاہیے، یہ بڑی بے ادبی اور نہایت گستاخی ہے۔ خدا تعالیٰ جیسے حاکم ہیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے سامنے بلا اجازت دعا کرنا بھی جائز نہ ہوتا، اعتراض کرنا اور رائے مشورہ دینا تو بڑی بات ہے، ان کی تو یہ شان ہے کہ وہ جو کام کریں اس کے سامنے کسی کو زبان ہلانے کی مجال نہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ اے رسول، آپ فرما دیجئے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور تمام دنیا بھر والوں کو ہلاک کرنا چاہیں تو ایسا کون شخص ہے جو ان کو ان کے سامنے کچھ بھی اختیار ہو اور ان کو اس ارادے کے پورے کرنے سے روک سکے، اور آسمانوں اور زمین کی اور ان کی درمیانی چیزوں کی سلطنت خدا ہی کے لیے ہے، اور بعضے تو ایسے دلیر ہوتے ہیں کہ اور کوئی شخص جو جوان مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی عمر تو مرنے کی نہ تھی، کچھ دنوں اور زندہ رہتا تو اچھا تھا۔ دوسرے صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے میاں، خدا کے سامنے کس کو مجال ہے کہ کچھ بولے، یہ بات ویسے تو سچی ہے، بے شک خدا کے سامنے کسی کو مجال نہیں، مگر ان جاہلوں کا مطلب تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا مرنا ہے تو بے موقع ہے، لیکن توبہ توبہ، اگر خدا تعالیٰ بے موقع کام ہی کرے تو اس کے سامنے کون دم مار سکتا ہے، گویا ان کے نزدیک خدا تعالیٰ کے یہاں بڑی بے انتظامی ہے، مصلحت پر نظر نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے دن نہ تھے، اس کو موت دے دی۔ یاد رکھو کہ یہ نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی ہے، حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہی مصلحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا دل ہر جنگل میں ایک شاخ ہے، یعنی اس کو ہر طرح کی فکریں ہیں، بس جس شخص نے اپنے دل کو ساری شاخوں کی طرف متوجہ رکھا، یعنی ہر قسم کی فکروں میں مشغول و منہمک رہا، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا، خواہ کسی جنگل میں اس کو ہلاک کر دے، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا اور اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کو درست کر دیتا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث شریف پر عمل کرنے والوں کی زندگی نہایت پرسکون ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے قلوب میں جو چین اور اطمینان ہے سلاطین کو خواب میں بھی میسر نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. آمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، فرائض وضو. وضو کا مندرجہ بالا طریقہ سنت کے مطابق ہے. وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور آدمی بے وضو رہتا ہے. وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں. نمبر ایک، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا. نمبر دو، ایک ایک بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. نمبر تین، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر چار، ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اتنا کرنے سے وضو ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے سے وضو کامل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے، واقعہ معراج شریف میں، واقعہ نمبر 7 ہے. جب آپ بیت المقدس پہنچے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنے مراکب کو باندھتے تھے. اور بزار نے بریدہ سے روایت کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پتھر میں جو کہ بیت المقدس میں ہے انگلی سے سوراخ کر کے اس سے براق کو باندھ دیا. فائدے میں لکھتے ہیں، دونوں روایتیں اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ وہ حلقہ تو قدیم الزمان سے ہو لیکن کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو، جبرائیل علیہ السلام نے انگلی سے کھول دیا ہو اور دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوں. اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ باندھنے کی ضرورت کیا تھی، کہ وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا. ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے سے اس میں کچھ آثار یہاں کے پیدا ہو گئے ہوں. اگر بھاگنے کا بھی اندیشہ نہ ہو، تاہم اس کی شوخی وغیرہ سے آپ کے قلب کے پریشان ہونے کا احتمال ہو، اور حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي